أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد.
تدبر سورہ قدر کی آخری نشست میں آپ سب کو خوش آمدید عرض کرتے ہیں. سورہ قدر کی فضیلت کے حوالے سے اور اس کے اندر موجود تفسیری نکات اور عملی درس آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے. فضیلت کے حوالے سے ایک روایت دوسری بھی عرض کرتا چلوں کہ مرحومین کے لیے سورہ قدر پڑھنے کی خاص فضیلت وارد ہوئی ہے. اس لیے ہے کہ جو بھی کسی کی قبر پر جائے اور 7 مرتبہ وہاں پہ سورہ انا انزلنا پڑھے تو روایت میں وارد ہوا ہے کہ خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے کہ جس نے یہ سورہ پڑھی اور جس نے یہ سورہ سنی میں نے ان سب کو بخش دیا.
اللہ اکبر.
تو مرحومین کی مغفرت کے لیے, اگرچہ ہمارے ہاں رائج ہے کہ عام طور پر ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں, اخلاص پڑھتے ہیں, لیکن اس طرف بھی ہماری توجہ ہونی چاہیے کہ مرحومین کی مغفرت کے لیے سورہ قدر کی بھی ایک خاص اہمیت ہے.
مرحومین بھی انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کے لیے کچھ بھیجا جائے,
ان کے لیے کچھ بھیجا جائے. تو سورہ قدر بھی ایک بہترین تحفہ ہے جو ان کی مغفرت کے لیے اور پڑھنے والوں کی مغفرت کے لیے بہت ہی اہم ہے. تو سورہ قدر کی تفسیر کے حوالے سے, تدبر کے حوالے سے پہلی 2 آیات آپ کی خدمت میں ہم پیش کر چکے. ابھی 3 آیت کی طرف چلتے ہیں بغیر کسی تمہید کے, جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, لیلۃ القدر خیر من الف شہر, شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. تو اس میں ظاہر ہے کہ سوال اٹھے گا کہ کس طرح ایک رات 1000 مہینوں سے افضل ہو سکتی ہے, اور یہ کیوں کہا گیا ہے کہ 1000 مہینوں سے ہی افضل ہے. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں قبلہ حجت الاسلام والمسلمین ڈاکٹر سید علی عباس صاحب, تو ہم ان سے فیضیاب ہوں گے کہ قبلہ کیوں یہ فرمایا گیا ہے.
دیکھیں, بڑا اہم ہے ڈاکٹر صاحب, بڑے اہم چیزوں کی طرف آپ نے اشارہ کیا اور پھر ایک اہم حدیث سے آپ نے اس کا آغاز کیا ہے. بہت خوب ہے, ان شاء اللہ تعالیٰ یہ ہمارے لیے ایک تحفہ ہے. اچھا, یہاں پہ جو بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ 1000 مہینوں سے اس شب کو افضل قرار دیا گیا ہے. اب یہاں پہ ہم زمینی لوگ جو ہے اس 1000 مہینوں کو 83 یا 84 سال حساب کرتے ہیں. تو ہم جب قرآن کریم میں دیکھتے ہیں, قرآن میں جو 1000 کا لفظ آیا ہے یہ کثرت پہ دلالت کرتا ہے, کثرت عدد پہ دلالت کرتا ہے. تو یہاں پہ ہمیں اس 1000 مہینوں کو سمجھنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اس کا مطلب کیا ہے اور اس کو درک کرنے کے لیے میں چند مثالوں کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں, 1000 مہینے زندگی کے لیے بہت زیادہ ہوتے ہیں کہ انسان, ان 1000 مہینوں میں انسان بہت کچھ کر سکتا ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں کہ اگر ایک کتاب کا انسان مطالعہ کرتا ہے, ایک ماہ میں ڈاکٹر صاحب ایک ماہ میں 2 کتاب کا مطالعہ کرتا ہے تو 2 مہینوں میں 4 کتابوں کا مطالعہ کر لے گا, اور 6 مہینوں میں اسی طریقے سے 3 ماہ میں انسان 6 کتابوں کا, اور 1000 مہینوں میں 2000 کتابوں کا مطالعہ کر سکتا ہے. یہ اسی طریقے سے میں اس بتانا چاہ رہا ہوں کہ 1000 مہینے بہت زیادہ ہوتے ہیں. انسان نے کہیں پہنچنا ہے, کہیں کام حاصل کرنا ہے, کوئی اپنی زندگی کے لیے کوئی اس نے ہدف متعین کرنا ہے, تو یہ 1000 مہینے بہت اہمیت کے حامل ہوتے ہیں. یا اگر ایک شخص عمارت بناتا ہے کہ 1 سال میں 1 عمارت بناتا ہے, ٹھیک ہے, 12 مہینوں میں 1 عمارت بناتا ہے, تو 1000 مہینوں میں 84 عمارات کھڑی کر سکتا ہے. یہ اسی طریقے سے اگر ایک شخص قرآن حفظ کرنا چاہتا ہے تو اگر وہ 24 مہینوں میں 1 قرآن حفظ کر لیتے ہیں, قرآن پاک کا حفظ کرنا بڑا ایک ہے کہ وہ انسان 2 سال میں یا 3 سال میں 24 مہینوں میں قرآن کریم کو حفظ کر سکتا ہے. یعنی انسان اگر ہمارے پاس 200 مہینے بھی ہوں, 150 مہینے بھی ہوں, تو انسان اس مہینوں میں انسان بہت کچھ کر سکتا ہے. مثلاً اگر آپ نے کسی امتحان دینے, یونیورسٹی کے امتحان دینا ہے, تو 4 مہینے 5 مہینے 6 مہینے بڑے اہم ہوتے ہیں کہ انسان وہ ایک یونیورسٹی کے ایک اہم امتحان دے سکتا ہے. یا اگر آپ نے کوئی بین الاقوامی انعام حاصل کرنا ہے تو وہ 5 مہینے 6 مہینے چند مہینوں میں انسان بین الاقوامی انعامات بھی حاصل کر سکتا ہے. ہوتا یہ ڈاکٹر صاحب کہ ہم اس آیت سے آسانی سے گزر جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ جو رات ہے, شب قدر ہے, 1000 مہینوں سے افضل ہے. تو اس 1000 مہینوں کو سمجھنا ہوگا کہ اس 1000 مہینوں میں انسان بہت کچھ کر سکتا ہے. اور
اس آیت سے آسانی سے نہیں گزرنا چاہیے، لفظ ہزار مہینوں کو سمجھنا چاہیے، تصور کرنا چاہیے کہ انسان کے لیے ہزار مہینے بہت زیادہ جو ہے انسان میں جو ہے زندگی گزارنے کے لیے پلاننگ کر سکتا ہے، حکمت عملی طے کر سکتا ہے۔ تو میں یہاں پہ اس نقطے کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہا تھا، آپ کیا فرماتے ہیں اس حوالے سے؟
بہت اہم نقطہ آپ نے بتایا۔ ویسے اگر ہم قرآن مجید میں دیکھیں جو قرآن مجید میں اعداد ذکر ہوئے ہیں،
جی
ایک بڑا دلچسپ موضوع ہے، میں اپنے ناظرین سے خواہش مند ہوں کہ درخواست کرتا ہوں کہ اس پہ غور و فکر کریں۔ قرآنی اعداد، قرآن مجید میں جو عدد ذکر ہوئے ہیں، احد، واحد، پھر اثنین، پھر تین، چار اور یہ، تو ہم قرآن مجید میں جو اعداد دیکھتے ہیں، قرآن مجید میں سب سے بڑا عدد یہی الف ہے،
الف یعنی ہزار،
اور قدیم عربی میں بھی جو بڑا عدد ہمیں ملتا ہے وہ ہزاری ہے۔ بنیادی طور پر یہ جو بڑے اعداد ہیں کہ ہزار کے بعد جو لاکھ آ جاتے ہیں، پھر جو کروڑ آ جاتا ہے، ارب آ جاتا ہے، خرب آ جاتا ہے، یہ بعد میں بنائے گئے ہیں۔ خود عربی میں، قدیم عربی میں جو سب سے بڑا عدد وہ ہزار تھا، اس لیے ہمیں روایات میں جو ہمیں نظر آتا ہے کہ اگر ایک ہزار سے زیادہ کی بات کی جائے تو وہاں پر پھر ہزار کو بڑھا کے بیان کیا جاتا تھا۔
جی ہاں،
ٹھیک ہے نا، مطلب قرآن مجید میں یہ ہے کہ ایک لاکھ کی بات کی گئی ہے تو وہاں پہ مئت و الف کہا گیا ہے،
لفظ الف استعمال ہوا ہے،
ٹھیک ہے نا، سو، ہزار۔
جی ہاں،
تو یہ ہزار جو ہے نا ایک بہت بڑا عدد ہے، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہزار، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خود ہزار کی ہی معنی میں آئے، یعنی 999 کے بعد پھر ہزار آتا ہے، جس کا پھر آپ نے بتایا کہ یہ 83-84 سال بن جاتے ہیں، بلکہ عام طور پر ایک پوری عمر بن جاتی ہے،
پوری زندگی۔
اور دوسرا یہ ہے کہ اس ہزار سے مراد جو ہے نا کثرت ہو، یعنی اتنی با فضیلت رات ہے کہ جس کی فضیلت کو کوئی شمار
ہی نہیں کر سکتا،
گن ہی نہیں سکتا، اس کی حد حدود کو کوئی بیان ہی نہیں کر سکتا۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی ہزار رات نہ فقط شب قدر، نہ فقط ہزار مہینوں سے، ہزار سالوں سے، بلکہ تم جس کا تصور بھی نہیں کر سکتے ان سب سے ایک رات بہتر ہے،
بہتر ہے،
اور کیوں نہیں ہو سکتی، جس میں قرآن جیسی کتاب نازل ہو رہی ہو، جس میں جو لائے عمل ہے، دستور زندگی ہے، تو یہ واقعی تمام چیزوں سے افضل ہو سکتی ہے۔ اس میں کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس میں ہمارے لیے پیغام کیا ہے، دستور کیا ہے، ہماری زندگی کے اصول اگر ہم اس میں سے لینا چاہیں تو
سے
کیا
دیکھیں، اس میں میں سمجھتا ہوں اس آیت میں بڑا اہم پیغام ہے کہ انسان اگر چاہے اس مثلا کہ جو استعمال کیے گئے لفظ ہزار مہینوں سے افضل ہے، تو اس ہزار مہینوں سے افضل ہے تو اپنی زندگی کے لیے لائے عمل بنا سکتے ہیں۔ اس شب میں غور و فکر کے ساتھ، تدبر کے ساتھ، خود قرآن کریم کی رہنمائی کے ساتھ انسان جو ہے یہ اپنے لیے لائے عمل بنا سکتا ہے، اپنی تربیت کے لیے، اپنے علمی مقامات حاصل کرنے کے لیے، یا کچھ بھی آگے بڑھنا چاہتا ہے اپنے ارتقاء کے لیے۔ بہرحال زندگی کا ہدف یہاں پہ زندگی کے فلسفے کو سمجھ سکتا ہے، تو یہاں بہترین اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہا ہے کہ یہ رات ہزار مہینوں سے بہتر ہے، تو لہٰذا آ جاؤ اس رات میں، اللہ سے جڑ جاؤ، قرآن سے جڑ جاؤ، تو یہ میں یہ سمجھتا ہوں بہترین پیغام ہے۔ آپ کیا فرماتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟
جی ہاں، بالکل ایسا ہی ہے جسے آپ نے بیان کیا، لیکن اس میں بہت سارے نکات ہو سکتے ہیں۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی یہ رات ہزار مہینوں سے افضل ہے، ان ہزار مہینوں سے جن میں یہ رات نہ ہو۔
جی ہاں،
یعنی اگر ہم کہیں کہ جناب ہزار مہینے 83-84 سال بنتے ہیں، تو وہ 84 سال جن میں شب قدر نہ ہو ان سے یہ ایک رات بہتر ہے۔
واہ واہ،
یہاں جیسے بعض تفاسیر میں بیان کیا گیا ہے، کیونکہ شان نزول میں بھی بیان ہوا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب دیکھا تھا کہ جناب یہ حکومت ہوگی 83 سال کی، تو رسول اللہ کو تسلی دینے کے لیے کہا گیا کہ ہم نے آپ کو شب قدر عطا کی، یہ ایک رات ان 83 سالوں سے، اس طولانی حکومت سے بہتر ہے۔
جی،
یا بعض روایت میں یہ ہے کہ تفاسیر میں یہ ہے کہ جو افراد اس دور میں تھے جنہوں نے 83 سال صبر کیا، ظاہر ہے کہ 83 سال صبر ایک بہت بڑا درجہ ہے، مقام ہے، فضیلت ہے، ان کے اس صبر کے ثواب سے اس رات کا ثواب زیادہ ہے۔
جی،
یہاں یہ بیان کیا گیا ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی جو عمل شب قدر میں کیا جائے وہ اس عمل سے بہتر ہے جو شب قدر کے بغیر ہزار مہینوں میں کیا جائے۔ تو جی ہاں، اس رات کا لمحہ بلمحہ
قیمتی ہے،
ایک ایک منٹ ایک ایک سیکنڈ قیمتی ہے، تو انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ بہتر سے بہتر اعمال انجام دے۔ اور یہ ایک بڑی بحث ہے کہ شب قدر میں کون سے اعمال انجام دینے چاہیے، شب قدر میں کون سے اعمال انجام دینے چاہیے تاکہ بہتر طور پر ان فضیلتوں کو حاصل کیا جا سکے، تو شب قدر میں کون سے اعمال انجام دینے چاہیے؟
ڈاکٹر صاحب، خود معصومین نے بھی شب قدر میں ہماری رہنمائی کی ہے کیا کرنا چاہیے، اسی طریقے سے بزرگ علماء اور عرفاء نے بھی ہماری رہنمائی کی ہے۔ ہم ایک سوچتے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے، کیوں نہ ہم معصومین اور علماء کی رہنمائی میں جائیں اور ان سے پوچھیں وہ کیا شب قدر میں کرتے ہیں۔ یعنی بہترین عمل جو یہاں پہ ہے وہ غور و فکر تدبر کرنے کا ہے، یعنی شب قدر میں انسان غور و فکر کرے اپنی زندگی کے بارے میں، اپنے زندگی کے ہدف کے بارے میں، اور یہ کیسے ممکن ہے دعا و مناجات کے ذریعے ہو سکتا ہے۔ یعنی دعا بہترین وسیلہ ہے کہ انسان اپنا احتساب کرے، اپنے گناہوں کی بخشش کرے، اور دعا میں ہمارے خود آئمہ نے رہنمائی کی ہے، بہترین دعائیں بتائیں کہ اس میں انسان جو ہے اپنے یعنی غسل سے آغاز کرے، یعنی پاکیزگی طہارت بڑی ضروری ہوتی ہے۔ ہم گزشتہ دو دنوں میں بار بار طہارت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ جو کہا کہ غسل کریں، یہ غسل جسمانی غسل نہیں ہے، ایک روحانی غسل، یعنی ایک نیت انسان کرے کہ میں غسل کر رہا ہوں ایک پاکیزہ رات میں داخل ہونے کے لیے۔ یعنی کہا کہ مغرب سے یعنی پہلا عمل غسل کرنے کا بتایا گیا ہے، پھر دعا و مناجات کا بتایا گیا ہے، اس میں کرنا چاہیے۔ استغفار کی کتنی زیادہ اس میں فضیلت ہے، یعنی جو انسان استغفار کرتا ہے، دعا مناجات کرتا ہے، نماز و عبادات پڑھتا ہے، یہ صرف اسی لیے ہے کہ انسان میں کوئی تبدیلی آ جائے۔ یعنی اس دعا مناجات کے ساتھ تفکر اور تدبر کے مرحلے کو بھی جاری رکھنا چاہیے۔ یہاں پہ ایک نقطے کی طرف میں اور اشارہ کرنا چاہ رہا تھا کہ یہاں پہ اگر ہم ہزار ماہ کو درک کرنا چاہتے ہیں تو اپنے فہم اور ادراک کو بھی ارتقا دینا ہوگا، تب ہم درک کر سکتے ہیں۔ شب قدر کو درک کرنے کے لیے پہلے ہمیں سوچنا ہوگا خود یہ خیر کا لفظ کیوں استعمال کیا ہے، اس کو سمجھنا ہوگا۔ تو یہ بہترین موقع، یہ سارے اعمال ہیں، یا دعائیں جوشن کبیر ہزار و اسماء آئے ہیں، یعنی اس دعا میں ذکر ہوئے ہیں، تو وہ ہزار اسماء کو صرف پڑھنا نہیں ہے بلکہ ان ہزار اسماء کو اپنی زندگیوں میں جاری کرنا ہے، تب جا کے ایک تبدیلی آئے گی اور تقدیر، اس تقدیر کے ساتھ انسان کی رات بن جائے گی۔ بعض معمولاً میں ایسے افراد کو جانتا ہوں کہ پوری زندگی ان کی بدل گئی۔ یعنی یہاں پہ بعض اگر موقع ملا ہم نام بھی لیں گے، جو یہاں قرآنیات میں لوگ کام کر رہے ہیں، تو کہتے ہیں میں نے ان سے پوچھا کہ کیسے آئے، کہتے ہیں شب قدر کی وجہ سے میری زندگی بدل گئی۔ یعنی واقعاً زندگیاں بدل جاتی ہیں۔ ایسی کئی مثالیں ہم اپنے خاندان میں، اپنے اطراف میں دیکھ سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب، کہ شب قدر سے انسانوں کی زندگیاں بدل جاتی ہیں۔ پہلے کچھ اور تھا، اس اور وہ شب قدر میں نہیں آنا چاہ رہا تھا، رمضان وہ روزہ اور نماز سے کوئی نہیں تھا۔ کسی نے اس نوجوان کو کہا کہ آ جاؤ، ایسے رمضان ہے، چلو شب چلتے ہیں دعا مناجات، تمہارا کیا ٹائم جاتا ہے، وہ کہیں اور ٹائم گزارنے جا رہا تھا۔ تو وہ شب قدر میں آ جاتا ہے، مسجد میں آ جاتا ہے، تو وہ ایک پھر یہ ایسے نہیں ہے کہ آ جاتا ہے، بلکہ اس کے لیے بلایا جاتا ہے اور دعوت دی جاتی ہے۔ تو یہ بہترین آئمہ نے ہماری رہنمائی کی ہے، دعوت دی ہے کہ ان شب سے ہم کیسے بھرپور استفادہ کر سکتے ہیں۔
جی ہاں، بلکہ ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ لیلۃ القدر خیر،
خود خیر کا لفظ خیر کی بات کریں، جی بڑی اہم
بہت اہم بات ہے۔ وہ یہ کہ یہ جو ہم پہلے کہہ رہے تھے کہ ہزار جو ہے وہ کثرت پہ دلالت کر رہا ہے، اگر وہ کثرت پہ دلالت نہ بھی کرے،
ہاں جی ہاں جی ہاں،
تو یہ لفظ خیر
کو سمجھنا
جو ہے نا اس رات کی فضیلت کو بہت بڑھا دیتا ہے، کہ در حقیقت قرآن نے بیان ہی نہیں کیا ہے کہ کتنی با
فضیلت ہے۔
قرآن نے یہ کہا ہے کہ ہزار مہینوں سے بہتر ہے،
بہتر ہے،
کتنا بہتر ہے،
اچھا
کتنا بہتر ہے، دو گنا بہتر ہے، تین گنا بہتر ہے،
دس گنا بہتر ہے،
دو سو گنا چھوڑ دیا ہے۔ یعنی اتنی با فضیلت رات ہے کہ جس کی فضیلت کو تم پہنچ ہی نہیں سکتے، جس کی فضیلت کا تم تصور ہی نہیں کر سکتے۔ تو در حقیقت یہ جیسے قبلہ نے فرمایا کہ انقلاب کی رات ہے، خود کو بدلنے
کی رات ہے،
پلاننگ کرنے کی رات ہے۔ اب جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ تقدیر خداوند متعال مقدر لکھتا ہے، جیسے روایات میں ہے کہ سال بھر کے فیصلے ہوتے ہیں، تو در حقیقت ایک فیصلہ انسان نے خود بھی کرنا ہے،
خود بھی تو ارادہ کرنا ہے،
خود بھی تو سوچنا ہے، خود بھی تو سوچے کہ میں نے کیا کرنا ہے،
خود بھی تو کمر ہمت باندھے۔
تو خدا نے یہ موقع دیا ہے کہ اس رات میں، اور جیسا کہ علماء نے بھی کہا ہے کہ بہترین عمل اس رات کا سوچنا ہے، سوچے کہ آپ نے اپنی زندگی سے کیا کرنا ہے، आप क्या करना चाहते हैं, आप क्या बनना चाहते हैं सोचें, फिर कमर हिम्मत बांधें और फिर शुरू कर दें इस रात से, इस रात की बरकात को हासिल करके खुदा पे तवक्कुल और भरोसा करते हुए उस नक्शे को अमली करें, खुदा मदद करता जाए।
डॉक्टर साहब एक आयत भी है, फ़ाइज़ा अज़म था, अगर तुम यानी अज़म कर लो तो तुम्हें तवक्कुल करना पड़ेगा।
जी
हाँ, यानी अज़म और इरादा और कमर हिम्मत बड़ी ज़रूरी है। डॉक्टर साहब चलते हैं अगली आयत की तरफ, अगर इसमें कोई नुक्ता रह गया तो आप बयान करें।
जी हाँ, ये एक अहम बात यह है कि तमाम रातें एक जैसी नहीं होती।
जी हाँ बिल्कुल,
लैलतुल क़द्र खैर मिन अल्फ शहर, एक रात हज़ार महीनों से बेहतर नहीं हो सकती है। ठीक है ना, सब औकात बराबर नहीं है, सब मकान बराबर नहीं है, सब इंसान बराबर नहीं है। ये फ़ज़ाइल हैं और ये फ़ज़ाइल मुफ्त में हासिल नहीं हो जाते, इनके पीछे बहुत सारे अवामिल व असबाब हैं। अगर हम भी चाहते हैं कि कुछ बने तो हमें इन फुर्सतों से इस्तफादा करना चाहिए, ऐसा ना हो कि इंसान बाद में हाथ
पछताए जाए कुछ नहीं किया। यानी इन रातों में, इस रात की वजह से अगर हम, जैसे आप बता रहे थे, इरादा कर ले, कमर हिम्मत बांध लें और फिर खुदा पर तवक्कुल करें, तो ज़िंदगी के में जो पहाड़ों को, चोटियों को फतह कर सकता है। यानी हम देखते हैं कि इंसान कम उम्र में बड़े बड़े मकामात पे पहुंच गए हैं। यानी वो ये उसी वजह से है कि इस कुरान और अहले बैत की मदद और खुदा कुरान पे तवक्कुल करते हुए इंसान बहुत कुछ कर सकता है। यानी ये मामूली रात नहीं है। बहुत अहम नुक्ते की तरफ आपने इशारा किया जी डॉक्टर साहब।
जी
अगली आयत की तरफ मेरे ख्याल चलते हैं। अगली आयत में जो बड़ा अहम नुक्ता बयान किया जा रहा है, फिर रात का तस्करा है जैसे पहले बयान किया था, ये वो रात है जिसमें मलाइका रूह खुदा की इज़्ज़त से हर अमर को लेकर आते हैं। यानी यहाँ पे पहली रात, पहली आयत में भी रात का जिक्र है, दूसरी आयत में भी रात का जिक्र है, तीसरी भी रात में और चौथी में भी इसी तरीके से रात का जिक्र है। यानी इस रात की अहमियत है, ये एक अहमियत ये कि ये वो रात है जो तकदीर साज रात है। एक जगह बताया ये रात वो है जो नुज़ूले कुरान की रात है, फिर कहते हैं कि तुम इसको हज़ार रातों से बेहतर ये रात है, फिर कहा कि ये वो रात है जिसमें मलाइका और रूह नाज़िल होते हैं। यानी यहाँ पर जो मलाइका के हवाले से बात की है कि अलिफ लाम का, यहाँ पे डॉक्टर मैं एक नुक्ते की तरफ इशारा करना चाह रहे हैं कि अल मलाइका का जिक्र आया यहाँ पे। यानी यहाँ मुराद सारे फरिश्ते ज़मीन पर आते हैं, और सारे फरिश्ते ज़मीन पर आते हैं, हम इनके ज़रिए से बरकात और फ्यूज़ात हासिल कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे एक जहन में सवाल है डॉक्टर साहब, ये फरिश्तों का क्या काम है? यार फरिश्ते अल्लाह के अमर से आते हैं तो इनके ज़िम्मे क्या है? इसके हवाले से दीगर आयात हमारे लिए क्या रहनुमाई देती है डॉक्टर साहब?
देखिए, एक अहम चीज़ जिस पर ईमान लाना भी सबके लिए
ज़रूरी है,
ज़रूरी है, ईमान रखते भी हैं, ईमान का एक हिस्सा और जुज़ है, वो है मलाइका पर ईमान। ठीक है ना, ईमान बिल मलाइका। तो इसमें कुरान मजीद में भी तज़किरा हुआ है, खुदा इस आयत में तनज़्ज़ुलुल मलाइकतु में और बहुत सारी आयत में जिनमें फरिश्तों को हुक्म इलाही के नाफिज करने का ज़रिया बताया गया है।
बहुत
खुदावंद मुताल एक हुक्म सादिर करता है, फरिश्ते उसे जाके जारी करते हैं। इसलिए हकीकी तदबीर करने वाला खुदा है, युदब्बिरुल अम्र,
वो उसी की ज़ात
है ना। असल तदबीर करने वाला, फैसला करने वाला, हिकमत अमली बनाने वाला खुदा है। लेकिन कुरान मजीद ने फरिश्तों के लिए कहा है कि फल मुदब्बिरात के अम्र,
बिल्कुल
फरिश्ते वो हैं जो तदबीर को लागू
करते हैं, जारी
करते हैं। फरिश्तों का काम जो है वो हुक्म इलाही का निफाज है, हुक्म इलाही को नाफिज करना, जो खुदा ने कहा है उसके मुताबिक अमल करना। और फरिश्तों के लिए बहुत सारी हमारे पास जो रिवायात में मज़ामीन और चीज़ें बयान हुई हैं कि खुदावंद मुताल की सबसे कसीर मखलूक, यानी अगर हम गिनना चाहें कि अदद के लिहाज से, जमीयत के लिहाज से, आदमशुमारी के लिहाज से कौन सी मखलूक सबसे ज़्यादा है, तो कह सकते हैं कि फरिश्ते सबसे ज़्यादा है। रिवायत में तसरीह हुई है, क्योंकि खुदावंद मुताल खुद कुरान में ही कहा है कि ये खुदा के लश्कर हैं और खुदा के लश्कर को खुदा के अलावा कोई जान ही नहीं
जान सकता,
शुमार ही नहीं कर सकता। तो बहुत ज़्यादा हैं, और फरिश्तों की ये सिफात बयान हुई है कि ये खुदावंद मुताल की رضایت کے بغیر کوئی کام نہیں کرتے, خداوند متعال کی نافرمانی نہیں کرتے, کبھی تھکتے نہیں ہیں. کچھ ایسے ہیں جو رکوع میں ہیں تو رکوع میں ہی ہیں, سجود میں تو سجود میں ہیں, جس کے ذمے جو کام ہے وہ وہی کر رہا ہے. اور علی علیہ السلام سے منسوب یہ تقسیم بندی کیا بہترین ہے کہ آپ نے فرمایا کہ خداوند متعال نے تین قسم کی مخلوقات پیدا
کی بنائی.
ایک مخلوق ایسی ہے کہ جس کے پاس فقط عقل ہی عقل ہے, شہوت ہے ہی نہیں, فقط اطاعت ہی کرتے ہیں, نافرمانی کر ہی نہیں سکتے, وہ فرشتے ہیں. ایک ایسی مخلوق ہے کہ جن کے پاس فقط شہوت ہی شہوت ہے, عقل نہیں ہے,
جی ہاں جی ہاں,
یہ اطاعت نہیں کر سکتے, تو یہ جانور ہے. اور ایک ایسی مخلوق ہے جس کو خدا نے عقل بھی دی ہے اور شہوت
بھی دی ہے.
اب یہ اس کے اختیار میں کہ وہ چاہے کہ اپنے عقل کو غالب بنا دے
یا شہوت کو غالب بنا دے
یا شہوت کو غالب بنا دے. اگر عقل کو غالب بنا دیا تو فرشتوں سے بہتر ہے,
بہتر ہو جائے گا,
کیونکہ فرشتے تو شہوت رکھتے ہی نہیں تھے, ان کے پاس تو شہوت تھی نہیں. تو بہرحال فرشتے نازل ہوتے ہیں, فرشتوں کا کام خداوند متعال کے فیصلوں کا نفاذ ہوتا ہے, خداوند متعال کے فیصلوں کو پورا کرنا ہوتا ہے, ان کے ذریعے سے خدا کام کرواتا ہے. مومنین کی مدد بھی خداوند متعال بسا اوقات فرشتوں کے ذریعے سے کرتا ہے, جیسا کہ بدر کے میدان میں خداوند متعال نے مدد کی اور بتایا ہے کہ 3000 فرشتوں کے ذریعے سے خداوند متعال نے مدد کی. یہ خداوند متعال کی مدد جو ہے یہ کوئی کم چیز نہیں ہے. خداوند متعال اپنے لشکر کے ذریعے سے مدد کرتا ہے, یہ فرشتے خدا کے لشکر ہیں.
جی
تو اس رات میں فرشتے نازل ہوتے ہیں.
ہم نے کبھی سوچا ہے کہ اگر فرشتے نازل نہ ہو تو کیا ہوگا؟ یہ بڑا اہم سوال ہے. یہ اس رات کو سوچا جا سکتا ہے, یعنی واقعی میں فرشتے آ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ بھیج رہے ہیں ایک نظام کو جو ہے تدبیر کرنے کے لیے, اور اس یعنی نافذ کرنے کے لیے, بلکہ اس طرح میں کون بہتر ہے. اگر یہ فرشتے نہ ہوں تو واقعی ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا. یعنی کائنات کے نظام میں فرشتے بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں, اور یہ فیوزات اور برکات کا باعث بنتے ہیں, بہت اہم ہیں. بس اس رات میں ایک چیز جو بہت اہم ہے, یعنی اس رات کی اہمیت مسلسل ہر آیت میں بیان کی جا رہی ہے. اب یہاں پہ اس رات میں ملائکہ نازل ہوتے ہیں, اس کے بعد ذکر کیا گیا ہے کہ روح نازل ہوتی ہے. تو ڈاکٹر صاحب, یہاں پہ جو بیان کیا جا رہا ہے کہ روح اور ملائکہ نازل ہوتے ہیں, میں روح کے حوالے سے ایک نقطہ اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں, بڑا اہم ہے. دیکھیں ایک بچہ ابھی جو ایک نطفے سے ماں کی, اس کے بعد ایک گوشت کی شکل میں, ہڈیوں کی شکل میں بنتا ہے, اور وہ اس کو انسان نہیں کہہ سکتے. 4 ماہ تک اس کو ہم ایک شکل و صورت اس کی پیدا ہو جاتی ہے ضرور, لیکن انسان نہیں کہہ سکتے. مگر جب تک 4 ماہ بعد اس جسم کے ساتھ اس نطفے اور پھر گوشت کی شکل میں آ گیا, روح اس کے ساتھ پیوند کاری نہ ہو جائے, ملاپ نہ ہو جائے, اس وقت اس کو کہیں گے کہ یہ انسان ہے. کیونکہ اس کی زندگی میں روح ایک حیات کا باعث بنتی ہے, یعنی ایک یہ زندگی ہے, کہ اس کے بعد انسان زندگی بھر یعنی زندگی کرتا ہے اس روح کے ذریعے سے. اس سے 4 ماہ سے پہلے کے بچے کو ہم کبھی بھی نہیں کہہ سکتے کہ انسان ہے. یعنی یہ واقعی ایک روح آتی ہے, بدن میں آنے کے بعد ایک زندگی پیدا کرتی ہے, ایک حیات دیتی ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب, اس روح میں جو بیان کی جا رہی ہے, اور وہ اس روح میں اس بات کو بھی ہمیں درک کرنا ہوگا, اگر یہ روح نازل نہ ہوتی تو کیا ہوتا, اس روح سے کیا مراد ہے؟ اس پہ تھوڑی سی آپ وضاحت کریں گے کہ اس روح سے کیا مراد ہے یہاں پر.
جی ہاں, دیکھیں جب ہم کوئی لفظ استعمال کرتے ہیں, اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ایک لفظ مختلف معنی رکھتا ہے, مختلف علوم اور فنون میں اس کی مختلف اصطلاحات ہوتی ہیں, تو بسا اوقات ہم پریشانی کا شکار ہو جاتے ہیں اور کبھی کبھی غلطی کر بیٹھتے ہیں.
جی ہاں بالکل,
یہ ایسا نہیں ہے کہ لفظ روح کی ایک ہی معنی ہو جو ہم سمجھتے ہیں کہ جناب روح ہم اسے کہتے ہیں جو منشأ حیات ہوتی ہے. یہ جسم بغیر روح کے کسی کام کا نہیں ہے, اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جو شخص مر جاتا ہے, مطلب کہتے ہیں کہ جناب جی فوت ہو گیا,
تو کیا مطلب ہے؟
ہو گیا کہ جناب اس کی روح اس سے جدا ہو گئی. جسم سالم ہے, ہاتھ ہیں لیکن حرکت نہیں کر رہے, آنکھ ہے دیکھ نہیں رہی, کان ہے سن نہیں رہے, اعضا ہیں کام نہیں کر رہے. تو در حقیقت جو چیز ان سے کام لے رہی تھی
وہ
روح تھی. تو جی ہاں, روح کبھی اس چیز کو کہا جاتا ہے جو منشأ حیات ہو, اور یہ روح فقط انسانوں میں نہیں ہوتی, یہ روح ہر جاندار چیز میں ہوتی ہے.
روح موجود ہے,
نباتات ہوں چاہے حیوانات ہوں انسان ہوں, ان تمام میں یہ روح ہوتی ہے کہ جو ان کے لیے منشأ حیات
کا باعث بنتی ہے.
یہاں پر میں ایک بات یہ بھی بیان کرتا چلوں کہ جب روح کی بات آ گئی کہ جو منشأ حیات ہے, دیکھیں انسان کے اندر نا دو پہلو ہیں, جیسے ابھی میں نے عرض کیا کہ ایک جسم ہے ایک روح ہے. ان دونوں سے مل کے بنتا ہے,
ہوتا ہے کہ انسان
جسم کی جو ضروریات ہیں وہ مادی ضروریات ہیں. اور بڑی لطیف بات یہ کہ قرآن مجید نے جہاں پر مادی نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے وہاں انسان کو جانوروں کے ساتھ ذکر کیا ہے.
بہت خوب,
یہ انسان کی مادی ضروریات وہی ہیں جو جانور,
انسان فرق نہیں ہے. جی ہاں بالکل,
اس لیے فرمایا کہ خدا نے آسمان سے جو ہے نا وہ بارش کو نازل کیا تاکہ تمہارے لیے روزی بنے, کلو وراؤ انعامکم, تم بھی کھاؤ
اور پھر وہ تمہارے جانور بھی آئیں
تمہارے وہاں جانور پہ کھائیں پیئیں. اب یہ اس کھانے پینے میں ہماری طرح جانور بھی شریک ہیں, وہ بھی انہیں نعمتوں سے استفادہ کر رہے ہیں. لیکن جہاں پر خداوند متعال نے معنویات کا تذکرہ کیا ہے وہاں پر انسان کا ذکر فرشتوں کے ساتھ کیا ہے.
واہ واہ,
مثلا خدا نے متعال فرما رہا ہے کہ خدا گواہی دیتا ہے کہ خدا ایک ہے, خدا بھی گواہی دے رہا ہے, ملائکہ بھی گواہی دے رہے ہیں اور اولو العلم بھی گواہی دے رہے ہیں. یعنی جہاں پر خدا کی وحدانیت کی گواہی کی بات ہے, ایک روحانی بات ہے, ایک مانوی پہلو ہے, تو وہاں پر خدا متعال نے انسان کا ذکر فرشتوں کے ساتھ کیا ہے. اب یہ انسان پر ہے کہ وہ کیا بننا چاہتا ہے, کیا وہ ایسی زندگی گزارنا چاہتا ہے کہ اس کا تذکرہ جانوروں کے ساتھ ہوتا رہے, بلکہ بسا اوقات جانوروں سے بھی پست ہو جائے, جانوروں کے پاس عقل ہی نہیں ہے, یا یہ کہ یہ انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کا ذکر فرشتوں کے ساتھ ہوتا رہے بلکہ وہ فرشتوں سے بھی افضل ہو جائے. تو یہ دونوں پہلو ہیں. لیکن روح جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ کبھی منشاء حیات کی معنی میں آتی ہے, جیسے آپ نے کہا کہ چار مہینے کا بچہ اور اس کے بعد جو تبدیلی آتی ہے اور اس کے یہ اعضاء جوارے حرکت میں آ جاتے ہیں اور کامل ہو جاتے ہیں, ایک یہ ہے. لیکن جہاں پر ملائکہ اور روح کی بات کی جا رہی ہے تو در حقیقت یہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ یہ دو الگ مخلوقات ہیں.
واہ واہ واہ,
جس طرح فرشتے خدا کی مخلوق ہیں
اس طرح یہ
روح بھی ایک الگ سے مخلوق ہے. کوئی
جی
یہ وہ روح نہیں ہے جو ہم کہتے ہیں کہ انسانی روح ہے, وہ حیوانی روح ہے, نباتاتی روح ہے جو منشاء حیات, نہیں بلکہ ایک مستقل ایک مخلوق ہے. اور یہ بات قرآن مجید کی مختلف آیتوں سے سمجھ میں آتی ہے کہ ایک مستقل مخلوق ہے. جیسا کہ ایک تو اسی آیت میں ہی آیا ہے کہ تنزل الملائکہ تو ور روح, الگ ذکر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک مستقل الگ مخلوق ہے. اور دوسرا جو قرآن مجید میں آیا ہے ایک جگہ پہ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ تعرج الملائکہ تو ور روح الیہ, ٹھیک ہے کہ اوپر کی طرف چڑھتے ہیں یعنی اسی کی بارگاہ کی طرف حاضر ہوتے ہیں ملائکہ اور روح. تو اس سے بھی پتا چلتا ہے روح ایک مستقل مخلوق کا نام ہے. ایک اور اگر آیت ہم لے آنا چاہیں, سورہ نبا کی آیت ہے جس میں ارشاد رب العزت ہوتا ہے کہ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا, کہ اس دن صف در صف ملائکہ اور روح حاضر ہوں گے. تو یہاں پر بھی بتایا جاتا ہے روح کوئی مستقل مخلوق ہے, بلکہ روایات میں یہ واضح طور پر ذکر کیا گیا ہے کہ روح ایک مخلوق ہے جو ملائکہ سے بھی افضل ہے.
بالکل بالکل ایسے ہے, یعنی روح بس ایک مجرد حقیقت رکھتی ہے جس کی طرف
اشارہ کر, مستقل مخلوق ہے. ظاہر ہے کہ فرشتوں کی طرح وہ بھی مجرد ہے, جسم جسمانیت اور ان مادی چیزوں سے مبرہ اور پاک ہیں. فرشتوں کے لیے کہا گیا ہے کہ وہ نور سے ہیں, روح کو جب ہم کہتے ہیں کہ ایک مخلوق ہے جو فرشتوں سے بھی افضل ہے تو ظاہر ہے کہ اس کی تخلیق بھی مخصوص عناصر سے.
یہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ جو روح بھی فرشتے بھی نازل ہوتے ہیں, روح بھی نازل ہوتی ہے, یہ جو روح جو نازل ہوتی ہے یہ ایک اس کی جو انسانی روح سے اس کی زیادہ مقام ہے.
جی
یعنی اس ایک عالم بالا سے یہ روح نازل ہو رہی ہوتی ہے, اور یہ اس لیے آتی ہے تاکہ ہمارا اور اس عالم بالا سے ایک ارتباط قائم کر سکے. روح بھی یہ کام کرتی ہے اور فرشتے بھی یہ کام کرتے ہیں کہ اس ملکوت یعنی مراد یعنی اس آسمانی حقیقت جو قرب الہی ہے اس تک ارتباط قائم کرنے کی طرف لے جاتی ہے. بس یہ زندگی میں ایک ارتقا دینا چاہتی ہے انسان کو, یہ روح آتی ہے تاکہ انسان کو ایک بلند مقام تک پرواز لے جائے, یعنی اس سفر تک لے کے جانا چاہتی ہے. بہرحال یہ بڑا اہم ہے, ہمیں سوچنا ہوگا اگر ملائکہ نازل نہ ہو, اگر یہ روح نازل نہ ہو تو کیا ہو جائے گا. بس ہمیں اس شب قدر سے مانوس نہیں ہے, اس وجہ سے ہم اس واقعات اس رات کو جو واقعات آ رہے ہیں, مثلا روح نازل ہو رہی ہے, فرشتے نازل ہو رہے ہیں, درک نہیں کر پا رہے ہیں, بس ہمیں شب قدر سے مانوس ہوں گے تب اس روح کو بھی سمجھ پائیں گے, اس ملائکہ کو بھی سمجھ پائیں گے جو اس لیے آتی تاکہ انسان کو روح آتی ہے حیات کی طرف, جس کا آپ ذکر کیا ہے. اور یہاں پہ نہیں فرشتے آتے, فرشتے کس مقصد کے لیے آتے ہیں؟ انسان کو ایک فیوز و برکات کا باعث بنتے ہیں, اور روح اس لیے آتی ہے تاکہ انسان کو ایک عالم بالا اور عالم حقیقت سے آشنا کرے. یہ بہت اہم ہے, اور اس کو بڑا جب تک ہم شب قدر کو نہیں سمجھیں گے تو ہم اس کو نہیں سمجھ سکتے. ڈاکٹر صاحب, اس آیت سے کیا پیغام ہم لے سکتے ہیں, کیا نقطہ وہ لے سکتے ہیں جو جس کو اپنی عملی زندگی میں نافذ کر سکے؟
دیکھیں, ایک تو یہ ہے کہ تنزل الملائکت والروح فیہا بإذن ربہم من کل
امر, یہاں پہ ایک اور نقطہ رہ گیا,
چیز کا فیصلہ وہاں سے آتا ہے,
یعنی امر کو سمجھنا ہوگا آپ کہنا چاہ رہے
ہیں, امر کو بھی ہم بحث کرتے ہیں اس پر بھی, لیکن یہ ہے کہ اوپر سے فیصلہ آ رہا ہے. یعنی اگر ہم بھی چاہتے ہیں کسی مقام تک پہنچیں تو ہمیں اس کی رضا پہ راضی ہونا ہوگا, کیونکہ یہ فیصلے وہاں سے صادر ہو رہے ہیں, تو ہمیں اس کی رضا پہ راضی رہنا ہوگا. اس لیے بعض روایات میں ہے کہ افضل ترین عمل کیا ہے, کہا گیا کہ اس کی رضا پہ راضی رہنا,
یعنی خدا کی اذن کے ساتھ زندگی گزارنی ہوگی. جی وہ خدا کے اذن ہدایات کے شکل میں ہے, دستورات کے شکل میں ہے, یعنی یہاں پہ اذن کو بھی بڑا اہم ہے جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں. بسم
اللہ, جی یعنی خدا کی رضا پہ راضی رہنا, میں یہ عرض کر رہا ہوں. تنزل الملائکہ تو وہاں سے لے کر آتے ہیں, ہونا وہی ہے نا جو وہاں سے طے ہے, تو انسان اگر اس پہ راضی ہے تو اسے ثواب ملے گا, اگر ناراض ہے, جزا فضا کرتا ہے تو اپنے ثواب کو ضائع کر دیتا ہے. یہ چیز بہت اہم ہے کہ ہم خدا کے فیصلوں پر راضی رہیں, بہت اہم ہے. اس کی بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں, مثلا امام صادق علیہ السلام سے منسوب یہ واقعہ ہے کہ آپ کی بارگاہ میں کوئی بیٹھا ہوا تھا صحابی, تو اسے بتایا گیا کچھ, وہ ناراض ہو گیا, اس کے چہرے پہ غمگین کے احسار ہوئے. کیا ہوا؟ کہا ان کے ہاں بیٹی کی ولادت ہوئی ہے. تو امام علیہ السلام نے انہیں فرمایا کہ اگر خدا فیصلہ تیرے اختیار میں دیتا کہ تو انتخاب کر, میں نے تجھے اولاد دینی ہے, تیری مرضی کے مطابق دوں یا اپنی مرضی کے مطابق, تو کیا کہتا؟ یقیناً تو یہی کہتا کہ خدا اپنی مرضی کے مطابق,
کیونکہ
خدا کا جو انتخاب ہوتا ہے وہ ہمارے انتخاب سے
فرق کرتا ہے. بڑی اس میں فرق کیا ہے؟ ایک ہمارا انتخاب ہے, اللہ کا انتخاب ہے.
اس کی رضا پہ راضی ہو جائیں, یہ اعلیٰ ترین درجہ ہے کہ انسان خدا کی رضا پہ راضی ہو جائے اور خدا کے فیصلوں کو قبول کر لے اور اسی پہ راضی رہے.
اور سورۃ فجر میں بھی ہے نا کہ اگر خدا راضی ہو گئے پھر وہ بھی خدا بھی اس سے راضی ہو جاتا ہے.
جی جی بالکل, جی ہاں, نفس مطمئنہ کی صفات میں سے ہیں کہ جو ہے تو مجھ سے راضی اور میں تجھ سے راضی. جی ہاں, جو خدا کی رضا پہ راضی ہو جاتا ہے خدا پھر اس سے راضی ہو جاتا ہے, اور اس کو بہترین بہت سارے مقامات ملتے ہیں. ملائکہ کے حوالے سے ایک اور بات عرض کر لوں کہ ملائکہ کے لیے یہ جو تعبیر استعمال کی جاتی ہے اور بسا اوقات سمجھنے میں مشکل آتی ہے کہ ملائکہ کے کتنے پر ہیں. قرآن مجید میں بھی ذکر ہوا ہے دو پر والے, تین پر والے, یا مختلف پروں والے, یا روایات میں ہیں کہ اس کے اتنے پر ہیں. یہ پر جو ہے وہ در حقیقت اس کی طاقت کو ظاہر کر رہے ہوتے ہیں, کس کے اندر کتنی طاقت ہے, قدرت ہے, توانائی ہے, وہ کیا کر سکتا ہے.
جی
ہر ایک کی اپنی اپنی
صلاحیت
ہے, درجہ ہے, تو اس کے مطابق ان کو توانائی بھی دی گئی ہے, طاقت بھی دی گئی ہے. ہو سکتا ہے کہ کسی کے پاس دو کام کرنے جتنی صلاحیت ہو, چار کام جلدی سے تیزی سے,
یعنی اس کے کاموں کو مد نظر رکھتے ہوئے
فرشتوں کے, یہ کہا جاتا ہے کہ پر ہیں فرشتوں کے, یہ در حقیقت ان کی طاقت کو بیان کرنے کے لیے آتے ہیں کہ کس کے پاس کتنی صلاحیت اور طاقت اور قدرت ہے. تو جی ہاں, فرشتوں کا نزول زمین کو نورانی بنا دیتا ہے, متبرک بنا دیتا ہے, اور بہترین ماحول فراہم کرتا ہے کہ انسانوں پر سلامتی ہی سلامتی نازل ہو رہی ہوتی ہے, اور ہر طرف سلام سلام کی صدائیں بلند ہوتی ہیں. جو قرآن مجید نے فرشتوں کے کام ذکر کیے ہیں, فالمدبرات امرا, تدبیر الہی کو نافذ کرنے کے لیے فرشتے استغفار کرتے ہیں مومنین کے لیے,
فرشتے دعا کرتے ہیں, فرشتے درود پڑھتے ہیں, جیسے کہ اس آیت مبارکہ میں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی.
اچھا, فرشتے ڈاکٹر صاحب وہ لکھتے بھی تو ہیں انسانوں کا,
جی جی جی,
وہ کیسے
یہ یہ ہمارے جو فرشتے لکھے بیٹھے ہوئے ہیں جو لکھ رہے ہوتے ہیں ہمارے اعمال, جی ہاں یہ بھی ایک فرشتے ہیں. اور حیرت کی بات یہ ہے اور لطیف بات یہ ہے کہ خدا نے ان کو کہا ہے کہ لکھو, ہر چیز لکھتے
نوٹ کرتے,
لیکن کبھی اگر بندہ خلوص دل سے توبہ کرتا ہے, استغفار کرتا ہے, تو خداوند متعال ان گناہوں کو مٹا دیتا ہے, فرشتوں کو پتہ بھی نہیں چلتا.
عجیب بات ہے,
یہ خداوند متعال کا لطف و کرم ہے, یہ فرشتوں کا نزول, یہ روح کا نزول ایک بڑی فرصت ہے جو انسان کو دی جا رہی ہے کہ اپنے آپ کو ان کا ہم سفر بنا لیں اور ان کے ساتھ پھر خود بھی پرواز
کرتے جائیں. بس میں سمجھا کہ یعنی واقعی اس میں بہت اہم پیغام ہے کہ یہ جو روح اور فرشتے انسان کے ارتقاء کے لیے آتے ہیں, یعنی آپ نے اس نقطے کی طرف اشارہ کیا کہ یہ انسان کی ارتقا کا باعث بنتے ہیں, انسان کے عالم بالا کی طرف سفر کرنے کا باعث بنتے ہیں, قرب الہی کا باعث بنتے ہیں. میرا خیال یہ درس بڑا اہم پیغام اس میں ہے, تو اس کو اپنی عملی زندگیوں میں منافذ کرنا ہوگا اور ہمیشہ پوری زندگی بھر ان کے ذریعے سے ہم ارتقا کر سکتے ہیں اور آگے بڑھ سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب اگلی آیت کیا ہے؟
آخری آیت ہے جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ سلام ہی حتی مطلع الفجر.
یہاں پہ معذرت ڈاکٹر صاحب, بڑا ایک معذرت چاہتا ہوں, یہاں پہ جو بات کی گئی ہے بے اذن ربہم, یعنی یہ اس نقطے کی طرف ہم رہ گئے کہ اللہ کی اجازت سے آتے ہیں ہر کام کے لیے, یہاں پہ بھی ایک نقطہ میرے خیال رہ گیا, اس پہ وضاحت کیجئے گا بسم اللہ.
کہ یہاں پہ میں نے تو عرض کر لیا کہ اس کی مرضی کے بغیر
نہیں آ سکتے,
یعنی اس حکم سے ہی آتے ہیں.
یہاں پہ پھر ایک اور میں زندگی کے بارے میں کہنا چاہ رہا ہوں, ہمیں اذن خدا کے ساتھ زندگی کچھ گزارنی ہے. تدبر کا نقطہ میں بیان کرنا چاہ رہا تھا کہ اگر ہم واقعا آپ نے جس کی رضا کی بات کی اور پھر ہم نے سورہ فجر کی طرف چلے گئے, تو یعنی ان اذن کے ساتھ جتنی زیادہ زندگی گزاریں گے اتنا زیادہ کامیاب ہوں گے اور دنیا میں بھی سعادت حاصل کریں اور آخرت میں بھی سعادت حاصل کریں گے. آخری آیت کی طرف چلتے ہیں, بسم اللہ.
جی ہاں, سلام ہی حتی مطلع الفجر, یہ رات طلوع فجر تک سلامتی ہی
سلامتی.
پھر بھی رات کا تذکرہ ہوا,
پھر رات آ گئی, پھر رات آ گئی.
سلام کے حوالے سے کچھ گفتگو فرمائیں.
دیکھیں یہاں پہ جو بتایا گیا ہے کہ شب قدر جو ایسا مقام و ایسا ظرف ہے جس میں یہ ملائکہ روح نازل ہوتے ہیں, اگلی بات کی گئی ہے سلامتی ہے طلوع فجر تک, یہاں مراد یعنی امنیت ہے اور تسلیم کی بات کی گئی ہے, یعنی سکون اور سلامتی ہے. جیسے ہم زیارت کے لیے جاتے ہیں اذن دخول کرتے ہیں اور وہاں پہ سلام کرتے ہیں, مثلا امام رضا علیہ السلام کی, انشاءاللہ تعالی یہ حالات بہتر ہو تو ہم سب جائیں, یا اربعین پہ تمام کربلا میں زیارت کے لیے جائیں انشاءاللہ تعالی, تو وہاں پہ بھی یہ سلامتی جب آتی ہے تو یہ سلامتی کے بعد لقا ہوتا ہے, ایک دیدار ہوتا ہے اس میں چھپا ہوتا ہے, یعنی سلامتی بھی انسان جب سلام کر رہا ہوتا ہے دو طرفوں ہم نے سلام کیے پھر اس کا جواب بھی آتا ہے, تو یہاں پہ سلامتی ہی سلامتی ہے اور یہ سلامتی جو ہے طلوع فجر تک ہے, یعنی انسان اگر چاہے تو اس سلامتی اس طلوع فجر کو تمام زندگی میں لے کے جایا جا سکتا ہے اور اس طلوع فجر سے اپنے لیے زیادہ راہ سامان حاصل کر سکتا ہے. تو یہاں پہ سلام اور سلامتی بڑی اہمیت کا حامل ہے, لیکن اس شب سے اس کو رب دیے گی. کون سے شب؟ جس میں نزول قرآن ہوا ہے. کون سے شب؟ جس میں روح اور ملائکہ نازل ہوئے ہیں. کون سے شب؟ جس میں اذن و امر ربی موجود ہے اور اس میں سلامتی ہے, یعنی بڑی اہم ہے, یعنی اس کی خصوصیات یہ ہیں, پھر جا کے سلامتی آتی ہے. آپ اس خصوصیات کو سمجھیں گے, آپ نزول قرآن کے ساتھ جڑ جائیں گے, آپ جو ہے ملائکہ اور روح کے جو فیوزات و برکات سے حاصل کرنا شروع کر دیں گے, آپ اذن خدا کے ساتھ زندگی گزارنا شروع کریں گے, تب آپ کے لیے سلامتی ہے, تب آپ کے لیے امنیت ہے. یہاں پہ یہ نقطہ جو میں سمجھ رہا تھا اور پھر میں نے مثال دی کہ زیارت کے حوالے سے کہ انسان جب زیارت پہ بھی جاتا ہے تو وہاں پہ بھی سلام ہے اور پھر جب داخل ہوتا ہے حرم میں تو ایک لقا اور دیدار اس کے بعد ہوتا ہے سلامتی کے بعد. بسم اللہ ڈاکٹر صاحب.
جی ہاں, سلام خداوند متعال کے ناموں میں سے ایک نام ہے.
جی ہاں, شکی نہیں. جی
سلام سلامتی اسی کی طرف سے یہ ہے اور یہ میں پھر دہراؤں گا کہ کیونکہ ہمیں نعمتیں مفت میں مل جاتی ہیں تو قدر کم ہوتی ہے. جاہلیت کے دور میں ایسا ہوتا تھا کہ جب ایک شخص کسی دوسرے شخص کے سامنے سے گزرتا تھا तो उनका तरीके कार ये होता था कि वो भी अपनी तलवार निकाल लेता था या तलवार पे हाथ रख लेता था, ये भी अपनी तलवार पे हाथ रख लेता था। ये वार्निंग होती थी कि खबरदार अगर मुझे नुकसान पहुंचाया तो मैं की तो मुझे कमजोर
ना समझो।
तो इस्लाम ने आके इस सिस्टम को ख़त्म कर दिया है कि ये क्या तरीका है एक दूसरे से मुलाकात का या एक दूसरे के सामने गुजरने का, एक दूसरे से अगर मुलाकात करनी है तो सलाम कर लिया करो
जी,
तलवार दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ज़बान से ही कह दिया करो कि तुम पर सलामती हो, मेरी तरफ से तुम्हें कोई ख़तरा नहीं है। और वो भी वो यही कहे कि वालेकुम अस्सलाम। और दिलचस्प बात यह है कि सलाम वो वाहिद इबादत है जिसमें सलाम करना मुस्तहब है और जवाब देना
वाजिब है। जी हाँ, बहुत अहम नुक्ते की तरफ इशारा
किया। ये सलाम करना मुस्तहब, जवाब देना वाजिब। और नेकियों में फिर देखें, सलाम करने के लिए जो है वो रिवायत में है कि सलाम करने वाले के लिए 69 नेकियां हैं, जवाब देने वाले के लिए
1 नेकी है। जी हाँ,
तो ये बहुत अहम है। अगर हम में से हर कोई वाकया दूसरों पर सलाम करे, और ये अहम बात ये कि ये जबानी सलाम ना हो।
हाँ।
ऐसा ना हो जबान पे आप कहें सलाम और दिल में कीना रखते हो,
नफरत रखते
हो, उनकी जो है नाबूदी चाहते हो, उनका बुरा चाहते हो, ये चीज़ें नहीं है। जब आप सलाम कर रहे होते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप उसके खैरख्वाह हैं, आप उसके लिए नेक तमन्नाएं रखते हैं, आप उसके लिए नेक दुआएं रखते हैं। तो ये सलामती अगर हम चाहते हैं हमारे मुआशरे में नाफिज हो, तो हमें सलाम को आम करना होगा। और ये रिवायत में है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं चाहता हूँ कि जब तक जिंदा रहूँ इन चीज़ों को ना छोड़ूँ, उनमें से कि सलाम करूँ, यहाँ तक कि बच्चों पर भी सलाम करूँ।
यानी पैगंबर की सीरत में देखते थे बच्चों पर भी सबकत ले जाते थे सलाम करने में।
सुभान,
ये पैगंबर की सीरत है। डॉक्टर साहब, यहाँ पर हम अपने माशरे में देखते हैं सलाम करने में झिझक महसूस करते हैं और बच्चों को छोटों को सलाम नहीं करते। हम ये मुंतजर होते हैं कि मैं बड़ा हूँ, मैं जो हूँ जो मुझे कोई सलाम करे, लेकिन हम मासूमीन की सीरत को देखते हैं, पाक पैगंबर की सीरत को देखते हैं, वो सलाम करने में पहल करते हैं। आज तक तो सबकत हासिल नहीं की पैगंबर ने पर सलाम करने के हवाले से। तो ये भी नुक्ता बहुत अहम है, हमें झिझक महसूस नहीं करनी चाहिए।
हाँ।
वो छोटा है, वो मुझसे जो है इल्म के इल्म नहीं, उस मुझसे कम है, उसका मकाम कम है, और मैं एक बहुत बड़ी मकाम और पोस्ट पर पहुँच चला गया। तो पैगंबर से हम बढ़ गए हैं, पैगंबर एक पूरी कायनात उनके लिए बनाएगी। तो हमें पैगंबर की सीरत को अपनाना होगा और सलाम को अपने माशरे में आम करना होगा। जब सलाम को अपने माशरे में आम करेंगे तो एक पूरा माशरा जो है बाआमन माशरा बन जाएगा,
मोहब्बतों का
माशरा बन जाएगा।
जी हाँ, एक दूसरे के लिए खैर खाही की बात। बाज़ तफासिर में ये भी वारिद हुआ है कि ये सलामुन हिया मतल हत्ता मतलाइल फज्र, ये बाज़ तफासिर में है कि यानी फरिश्ते आते हैं और हर इबादत गुजार पे सलाम करते हैं। यानी ये फरिश्तों का अमल है सलामती दूसरों के लिए, जिसे मैंने पहले कहा कि दुआ करते हैं तो उनकी एक दुआ सलाम की सूरत में। और ये भी कुरान मजीद में जिक्र हुआ है कि जब वह बहेशत में जाएंगे तो वहाँ भी उनका इस्तकबाल
सलामती से होगा। बहुत अहम है
जी हाँ, सलामन सलामा की वहाँ पर फजा होगी। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी दुनिया भी जन्नत बन जाए, बहेश्त बन जाए,
तो बना सकते हैं
सलामन सलामा को आम करना होगा दूसरों के लिए, नेक ख्वाहिशात खैर खाही और जो है दूसरों की भलाई चाहने से ही हमारे माशरे में अमन व अमान और सलामती कायम हो सकती है।
अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो कहा गया है कि सलामती है मतलईल फज्र तक, यानी तुलू फज्र तक, तो इससे क्या मुराद है? यानी क्यों यहाँ पे कहा गया उसके बाद सलामती नहीं है आया? इस पे थोड़ी सी आप रोशनी डालेंगे कि जो कहा गया है कि ये वो रात है जिसमें सलामती है यहाँ तक के यानी तुलू फज्र तक सलामती
है। मैं इस पे आप ही बात करें, मैं एक नई बात करने वाला हूँ आप।
तो यहाँ पे ये कहना चाह रहे बड़ा अहम है कि इस रात सलामती है तुलू फज्र तक। अब तुलू फज्र को समझना होगा, मैंने पहले भी इशारा किया था कि तुलू फज्र ठीक है, यहाँ पे एक शब कदर है और साल में एक बार आती है और उसको हम दर्क करते हैं और उसके लिए ज़रूरी है कि तदब्बुर करें इस रात को, और यहाँ पे इसकी एक खसूसियत सलाम व सलामती की, और सलाम आपने बताया कि खुदा का नाम भी और फरिश्ते भी सलामती लेकर आते हैं। यहाँ पर जो बात की गई तुलू फज्र तक है, तुलू फज्र से मुराद इसके बाद नहीं कि सलाम व सलामती नहीं है, यकीनन एक ख़ास ज़र्फ़ में सलाम और सलामती है, इसको हमने आगे बाकी रखना है, हमने अपनी ज़िंदगियों में नाफिज करना है। अगर आज रात जो शब कदर कहा गया है, इसको हमने रात को कल के लिए सोचा, कल के लिए प्लानिंग की, हिकमत अमली तय की, तो हमारे अगला दिन जो है वो आशुरा ही हो सकता है, अगला दिन हम उसमें आगे बढ़कर आगे इर्तका हासिल कर सकते हैं। तो ये तुलू फज्र हर रोज़ हम तुलू फज्र कर सकते हैं, अगर वो उससे हमने उस शब कदर से तकदीर साज रात से عہد و پیمان لے لیے تو روزانہ ہم صبح کا آغاز جو ہے فجر سے کیا جا سکتا ہے. اس کے لیے شرط یہ ہے کہ انسان اپنا ارادہ کرے اور مضبوط ارادہ ہو, میں یہ سمجھتا ہوں.
جی جی, سبحان اللہ. میرے خیال میں تو ہماری گفتگو مکمل ہوا چاہتی ہے. اس پوری سورہ پہ اگر ہم ایک نظر ڈالنا چاہیں تو یہ تقدیر ساز سورہ ہے جس میں ہم پلاننگ کریں اپنی تقدیر کو بنانے کے لیے اور خداوند متعال سے مدد طلب کریں, اپنا پروگرام بنائیں. اچھا, یہ شب قدر کو مخفی جو رکھا گیا ہے کہ معین نہیں کیا گیا 19ویں کی رات ہے, 21ویں کی یا 23ویں کی, اس کے مخفی ہونے کے پیچھے کیا راز ہو؟
دیکھیے, مخفی ہونے کے پیچھے ایک راز یہ ہو سکتا ہے کہ انسان ان شبوں میں زیادہ سے زیادہ جو ہے غور و فکر کرے, زیادہ سے زیادہ تدبر کرے, زیادہ سے زیادہ جو ہے خدا کے ساتھ ایک ارتباط قائم کرے. اور پھر یہاں پہ ایک اور صورت نقطہ رہ گیا جس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں. یہاں پہ امام کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہا تھا کہ مخفی اس اعتبار سے کہ ہم ہمیشہ بیدار رہیں اور اس کے ساتھ ارتباط قائم کریں, میں یہ سمجھتا ہوں. لیکن اس کے حوالے سے اگر آپ کچھ بیان کرنا چاہتے ہو یہاں پہ.
ایک اہم بات آپ نے بتائی کہ کچھ چیزوں کو خداوند متعال نے مخفی رکھا ہے, یہ انسان کے بھلے میں ہے اور فائدے میں ہے, اور یہ اس لیے ہے کہ تاکہ وہ کوشش کرتا رہے. مثلا موت کو مخفی رکھا گیا ہے, ہم نہیں معلوم کہ نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے, تو اس لیے کہ تاکہ تم ہر وقت تیار رہو.
جی ہاں,
تو شب قدر کو اگر مخفی رکھا گیا ہے تاکہ تم ان تمام راتوں میں عبادت کرو اور زیادہ سے زیادہ قرب الہی حاصل کرو. اور اہم بات یہ ہے کہ جیسے آئمہ علیہ السلام کی روایات میں وارد ہوا ہے کہ اگر مخالفین سے بحث کرنی ہے تو سورہ قدر سے کیوں نہیں کرتے,
کیوں نہیں سے اس میں
یہ فرمایا گیا ہے کہ تنزل الملائکہ تو والروح, ملائکہ نازل ہوتے ہیں. اب سوال یہ کہ شب قدر کیا ہر سال آتی ہے یا نہیں آتی؟ ہر کوئی کہے گا کہ شب قدر ہر سال آتی ہے, رمضان آتا ہے تو شب قدر بھی آتی ہے. تو پھر سوال ہوگا کہ یہ جو فرشتے اور روح
یہ بھی ہر سال آتے ہیں,
شب قدر میں نازل ہو رہے, یہ ہر سال آتے ہیں یا نہیں آتے؟ اگر آتے ہیں تو پر کس پر نازل ہوتے ہیں؟
جی, بہت اہم سوال ہے.
اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوتے تھے, تو آپ کس پر نازل ہوتے ہیں؟
یعنی وہ جب پیغمبر تھے, یعنی وہی ظرف والا انسان چاہیے, یعنی وہی باعظمت انسان چاہیے, اسی صفات کا حامل انسان چاہیے, وہی پاک و پاکیزہ قلب چاہیے. تو یہ بڑا اہم ہے کہ اب کیا صورتحال ہے. جی ڈاکٹر صاحب.
جی ہاں بالکل, اب کون ہے جس پر ملائکہ اور روح خدا کے فیصلے لے کر آتے ہیں,
امر خدا لے کر آتے ہیں.
یعنی اس کا سورہ کا ایک پیغام یہ بھی ہے کہ زمین کبھی بھی حجت خدا سے خالی نہیں ہو سکتی.
جی ہاں,
ہر وقت زمین میں کوئی نہ کوئی حجت الہی
ہونا چاہیے.
یہ جو شب قدر ہر سال آتی ہے اور ملائکہ اور روح ہر سال, تو روایت میں بھی ہے کہ کسی نے سوال کیا کہ مولا آپ کو پتہ چلتا ہے شب قدر کب ہے؟ فرمایا کیوں پتہ نہیں چلے گا, جب ملائکہ اور روح نازل ہوتے ہیں تو کیوں پتہ نہیں چلے گا؟ تو یہ ہمارے لیے تاکہ تم آمادگی پیدا کرو, تم زیادہ سے زیادہ قرب الہی حاصل کرو. تمہارے لیے مخفی ہے, ان کے لیے مخفی نہیں ہے. بہرحال اس سورہ سے ہمیں امام کی عظمت اور اہمیت کا بھی پتہ چلتا ہے کہ ہر دور میں امام کا ہونا, ہادی کا ہونا ہر وقت ضروری ہے.
یعنی یہ کائنات, یہ زمین ہادی سے خالی نہیں ہے. اور یہ یعنی یہ اس آیات سے امام کی ضرورت اور اہمیت سے ہمیں آگاہی ہوتی ہے, اور امام زمانہ علیہ السلام کی حوالے سے بہترین دلیل ہے یہ, ان کی وجود مبارک کے حوالے سے. ایسے میں ہم نے شب قدر میں قرآن کریم سے بھی جڑنا ہے اور جو ہے امام سے بھی جڑنا ہے, تب یہ رات تقدیر ساز ہو سکتی ہے. تب ہم انسان جو اپنی زندگی کو قرب الہی تک پہنچا سکتے ہیں قرآن کے ذریعے سے اور امام کے ذریعے سے. میں ڈاکٹر صاحب, میرا خیال وقت ختم ہو گیا ہے. میں چاہوں گا آج میرا تقاضا ہے کہ آپ دعا کریں کہ ان شاء اللہ تعالیٰ, میری خواہش ہے کہ مل کر آمین کہیں گے.
تھوڑی سی کوشش کی ہم نے کہ قرآن کی خدمت میں حاضر ہوں اور اپنی ناتوانی کے ساتھ جو جتنا ہم سے ہو سکا قرآن سے کچھ فیضیاب اور بھرامند ہونے کی کوشش ہم نے کی. دعا کرتے ہیں خالق کائنات سے اس قرآن کے صدقے میں اور اس امام کے صدقے میں جس پر ملائکہ روح نازل ہوتے ہیں, کہ ہماری دعاؤں کو مستجاب فرمائے, ہمارے قلوب کو قرآن اور اہل بیت کی محبت سے بھر دے, ایسی محبت عطا کرے جو عمل کا زمینہ ہو, اور ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس میں امام اور خدا کی رضا شامل ہو. خدا یا امام زمان کے دور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے اعمال و انصار میں شمار فرما. قرآن و اہل بیت کو ہمارے لیے شفیع بنا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.